أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج مئی 1982 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحجرات سے ہوتا ہے، 49 سورت 49. سابقہ سورہ الفتح تھی، آپ نے وہاں دیکھا تھا کہ فتح مکہ کے قریب آ پہنچے تھے. اس سے اگلے سال مکہ فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، تو گویا اب اسلامی مملکت اپنی تشکیل کے آخری مرحلہ میں پہنچ رہی تھی. اسے یاد رکھیے کہ اسلام صرف اپنی آزاد مملکت ہی میں بروئے کار آ سکتا ہے. یہ مذہب نہیں ہے کہ مملکت اور حکومت کسی قسم کی ہو، اس میں اپنے طور پر خدا کی پوجا پاٹ پرستش بھگتی کر لی جائے تو مذہب کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اس میں خدا کے قوانین و احکام کو مملکت کے قانون کی حیثیت سے نافذ کرنا ہوتا ہے، اور یہ صرف قانون کی نافذ کرنے کی بات نہیں بلکہ پورے معاشرہ کو بدلنا ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا خود افراد کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے سے ہوتی ہے. اسے بھی یاد رکھیے کہ یہ قوانین خداوندی یا نظام خداوندی یا اسلامی مملکت کے اندر قوانین مکینیکلی نافذ نہیں ہوتے، مشینی اعتبار سے یہ نافذ نہیں ہوتے. مشین کو چلانے کے لیے اس ڈرائیور کا ٹیکنیکلی قابل ہونا ضروری ہے، وہ جانتا ہو مشین کیسے چلتی ہے. اس کے کریکٹر سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. یہ جب بھی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ڈرائیونگ کا تو یہی دیکھتے ہیں کہ وہ موٹر چلانا جانتا ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کی سیرت و کردار کس قسم کی ہے. اور سیکولرزم کے اندر بھی یہ جو قوانین نافذ ہوتے ہیں وہ مکینیکلی نافذ ہوتے ہیں. صرف قانون جاننے کی استعداد و قابلیت ہی ضروری ہوتی ہے، سیرت اور کردار کا اس سے تعلق نہیں ہوتا. لیکن اسلامی نظام یا مملکت بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. یہاں سب سے پہلے افراد کی سیرت اور کردار کی تطہیر ہوتی ہے، اس کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور اس قسم کے کردار کے لوگ جب اس نظام کو قائم کرتے ہیں تو پھر وہ صحیح معنی میں اسلامی نظام بنتا ہے. تو یہ مرحلہ بڑا لمبا ہے. اسلامی مملکت کسی ملک کو فتح کرنے سے نہیں قائم ہو سکتی، بنی بنائی ہوئی نہیں مل سکتی. اور یہ وہ تھا پروگرام کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی 13 سالہ زندگی، جس میں عام معیاروں کے مطابق نظر آتا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. در حقیقت سب کچھ وہی ہو رہا تھا، وہاں افراد کی تربیت ہو رہی تھی، تعلیم دی جا رہی تھی، انہیں تیار کیا جا رہا تھا اتنی بڑی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے. پھر مدینے کے اندر آ کے بھی ابتدا تو ہو گئی تھی، چھوٹے سے پیمانے ہی سے صحیح مملکت تھی. حضور نے یہاں آنے کے بعد جو پہلا معاہدہ کیا ہے یہودیوں وغیرہ سے، وہ بھی مملکت کی سطح کے اوپر تھا. تو ہو تو گئی تھی یہ ابتدا اس کی، لیکن بتدریج آہستہ آہستہ یہ اپنے تکمیل تک پہنچتی ہے. تو ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری تھا، تعلیم و تربیت کا سلسلہ یہ بھی جاری تھا، اور پھر مملکت کے مختلف گوشوں کی تدوین بھی ساتھ ساتھ جاری تھی. عربوں کے ہاں اس سے پہلے کوئی نظام حکومت تھا ہی نہیں، وہ منظم حکومت کے تصور سے بھی آشنا نہیں تھے. ان کی قبائلی زندگی تھی، جسے آپ پنچایتی زندگی آج کہہ لیجئے، گاؤں کی زندگی آج کہہ لیجئے، کہ کوئی معاملہ بھی ہو گاؤں کی پنچایت وہ بیٹھتے تھے، بڑے بوڑھے ان میں سے کچھ فیصلہ دے دیتے تھے، اس فیصلے کے اوپر عمل ہو جاتا تھا. منظم حکومت کو وہ جانتے ہی نہیں تھے. تو پہلی چیز تو انہیں جب یہ منظم حکومت یا مملکت قائم ہوئی تو اس کے آداب و قواعد اور قوانین جو تھے ان کی بھی تعلیم دینی پڑی. پھر ان کی تہذیب اور تمدن کی سطح یہ تھی. آپ دیکھیں گے اگر صرف قرآن سے ہی دیکھا جائے کہ وہ سطح کیا تھی، تو کیفیت یہ ہے قرآن ان سے یہ کہتا ہے کہ بابا کہیں کسی کے گھر سے کوئی چیز مانگنی ہو تو باہر کھڑے ہو کے آواز دے کے مانگا کرتے ہیں، یوں ہی چھپا چھپ گھر کے اندر نہیں کرے جایا کرتے. ان سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو یہ نہ کیا کرو کہ ہانڈیاں ابھی چولہے پہ رکھی ہوئی ہیں اور تم آگے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد کھانے کے بعد وہیں اپنے گپ شپ میں لگ جاؤ. تمہیں پتا ہے کہ اہل خانہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے. انہیں یہ بھی بتانا پڑتا تھا کہ چلا چلا کر نہیں بولا کرتے، اکڑ اکڑ کر نہیں چلا کرتے. یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی آداب معاشرت جسے ہم کہتے ہیں، انہیں اس کی بھی تعلیم دینی پڑتی تھی. تو گویا معلوم ہوا کہ تعلیم، تہذیب اور تمدن کی وہ کم از کم جو سطح کوئی ہو سکتی ہے، یہ اس کے اوپر تھے. یہی لوگ تھے یہ عرب کہ جو اسلام لائے، اور پھر اس تعلیم اور تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ ہزارہ سال پر مشتمل ایران اور روما کی تہذیبیں ان کے ہاتھوں سے یہ نہیں کہ الٹ پلٹ ہو گئیں، بلکہ ان کی جگہ ایک صحیح ایسا نظام تہذیب و تمدن قائم کیا کہ جس کی روشنیاں آج تک دنیا کے اندر جاری ہیں انہی عربوں کے ہاتھوں. لیکن اس وقت کیفیت یہ تھی. اب ہم اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں. اس صورت سے آگے ہم چلیں گے تو آپ دیکھیں گے تو گویا اب ایک نیا انقلابی دور شروع ہوتا ہے جس میں مملکت کے آداب و قوانین بھی سکھائے جا رہے ہیں اور افراد کی تہذیب اور تمدن کی سطح بھی بلند کی جا رہی ہے. یہ دونوں قسم کے احکام اب آپ کو ملیں گے اور اس کی ابتدا سورہ الحجرات سے ہوتی ہے. حجرہ تو آپ جانتے ہیں چیمبر یا کمرے کو کہتے ہیں، حجرات اس کی جمع ہے. تو اس اعتبار سے آگے بات آئے گی کہ اس سورت کا نام ایک لفظ آئے گا یہی حجرات کا. ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. پہلی ہی آیت میں ایک منظم حکومت کا بنیادی قاعدہ یا قانون جو ہے اسے سامنے لایا گیا. اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے نا کہ ان کی زندگی بالکل انفرادی زندگی یا زیادہ سے زیادہ قبائلی زندگی، پنچایتی زندگی تھی. لیکن اب تو ایک مملکت ہے، ایک جماعت ہے منظم، اس کا ایک سربراہ ہے، اس کے قاعدے ہیں، قانون ہے. شورائیت سب سے پہلے اس کا بنیادی قاعدہ تھا، مشورہ کیا جاتا تھا، اس مشورے کے بعد سربراہ مملکت فیصلہ لیتا تھا، اس فیصلہ کو نافذ کیا جاتا تھا، اس کا اتباع ضروری تھا. تو پہلی بات تو ان سے یہ کہی کہ جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے اس مرکز کی طرف سے کسی معاملہ کے متعلق، یوں ہی کوئی قدم نہ اٹھا لیا کرو اپنے ہی طور کے اوپر فیصلہ کر کے کہ اس میں یہ ہونا چاہیے، اور آپ اس کے اوپر عملی اقدام بھی شروع کر دیں. انتظار کیا کرو. اب یہ معاملہ ایک نظم و نسق کے تابع طے ہوں گے، یہ معاملات جو ہیں، اور اس کا یہ طریق ہوگا کہ سربراہ مملکت امت کے مشورے سے کوئی فیصلہ لے گا اور اس فیصلے کے اوپر کار بند ہوا جائے گا. یہ جو ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی ان کے فیصلے سے پہلے ہی کوئی فیصلہ نہ کر لیا کرو اور کوئی قدم نہ اٹھا لیا جائے. پہلی چیز تو یہ کہی. یہاں ایک اصطلاح آئی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ اس مقام کے اوپر اس کی تفسیر تو نہیں بیان کی جائے گی، بڑی اہم چیز. اللہ اور رسول کا یہاں لفظ آیا ہے. اللہ اور رسول کے فیصلے سے پہلے ہی تم لوگ کوئی قدم نہ اٹھا لیا کرو. اللہ اور رسول، یہ کیا ہے اصطلاح؟ یہ وہ اصطلاح ہے کہ جس کے صحیح مفہوم سے اسلامی نظام کی ساری کنہ اور حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور مذہب میں اس کے غلط مفہوم سے یہ تمام انتشار اور خلفشار اور اختلاف اور افتراق جو قوم کے اندر ہے وہ اس کی وجہ سے. موجودہ اسلام تو مذہب ہے نا، جو چلا آ رہا ہے ہمارے ہزار برس سے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اب ان کے ہاں میں عرض کروں گا کہ اس کا پھر صحیح مفہوم کیا ہے. جب اسلامی نظام قائم تھا تو اس کا صحیح مفہوم موجود تھا، اس کے بعد جب یہ نہ رہا تو پھر انہوں نے کہا کہ اطیع اللہ تو ہوا، اطاعت کرو اللہ کی قرآن شریف کی روح سے، اس کی کتاب کی اطاعت سے، اطاعت کرو رسول کی. وہ کیسے کی جائے؟ اس ضرورت کے ماتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ ارشادات، جنہیں احادیث یا روایات کہا جاتا ہے، ان کے مرتب کرنے کی، جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی. اس سے پہلے یہ جمع ہی نہیں تھی کسی جگہ. تیسری صدی میں، اس لیے کہ اطیع رسول کا مفہوم نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کس طرح سے اطاعت کرے رسول کی. اب اس کے بعد میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بار بار یہ چیزیں آ چکی ہیں، کیسے یہ احادیث کے مجموعے مرتب ہوئے، مدون ہوئے، کس طرح سے جامعہ حدیث جسے کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں یہ، انہوں نے لاکھوں حدیثوں کو پرکھا اپنے قیاس کے مطابق، لاکھوں مسترد کی ان میں سے، چند ہزار ان میں سے منتخب کر کے اپنے مجموعے میں داخل کری. ظاہر ہے کہ ان کے لیے نہ تو خدا کی کوئی سند تھی، نہ رسول کی کوئی سند تھی، کہ فی الواقعہ یقینی طور پر رسول اللہ کے ارشادات تھی. پھر حدیث کی مختلف کتابوں میں ایک دوسرے سے اختلاف تو ایک طرف، خود کسی ایک مجموعے کو بھی اٹھا کے دیکھیے، اس میں باہمی اختلاف ملے گا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں نے یہ عرض کیا تھا، اختلاف اس قسم کے، یعنی اعتقادی یا تصوراتی یا نظریاتی اختلاف کی بات تو اور ہوتی ہے، وہ تو ایبسٹریکٹ ہوتی ہے. تاریخی واقعات کے متعلق اختلاف میں نے بتایا تھا کہ بخاری کے مجموعے میں یہ جو صلح حدیبیہ ہے، اس میں ایک روایت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ قریش نے منع کر دیا تھا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مکے سے باہر ہی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آئیے تو ہم آپ کو اجازت دیں گے، اور وہیں سے واپس آ گئے تھے صحابہ. اور وہیں دوسری روایت یہ ہے کہ اسی سال قریش نے اجازت دے دی تھی، حضور بمہ جماعت کے 3 دن مکے میں رہے تھے، وہاں یہ سب کچھ کیا تھا اور پھر واپس آئے تھے. ایک مجموعے میں 7 کے 7 دو روایتیں ہیں، اور یہ تو تاریخی بات ہے، ان میں اتنا تضاد ہے. تو احکام میں یا عقائد میں یا نظریات میں جو اختلاف آتا ہے ان کا تو پوچھئے نہیں. یہ ہیں وہ اختلافات جو مٹی نہیں سکتے. اللہ اور رسول کا صحیح مفہوم مجھے یاد آ گیا، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا شاید ایک ہفتے کا اور. یہ جو اگلے ماہ کا طلوع اسلام آ رہا ہے، اس میں میرا ایک بڑا مفصل مضمون آ رہا ہے، شاید 40-50 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں میں نے بتایا ہے کہ اللہ اور رسول کی اصطلاح کا مفہوم کیا ہے قرآن کی روح سے، کیونکہ میں نے عمر بھر کے تجربے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک اس کا صحیح مفہوم، قرآنی مفہوم متعین ہو کر ذہن میں نہیں آئے گا، کوئی ایک قدم بھی آپ کا بالاتفاق اجتماعی طور پر متفقہ علیہ مسلمانوں کا نہیں اٹھ سکے گا. اختلافات رہیں گے اور اپنے اپنے فرقے کے مذہب یہاں ہوں گے، اسلام نہیں ہوگا، مسلمانوں کا کوئی متفق علیہ نظام حکومت تک نہیں بن سکے گا. تو اس کے لیے تو آپ انتظار کر لیجئے. آپ سوچ لیجئے کہ یہ موضوع کتنا پھیلا ہوا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس پہ شاید 40-45 صفحے میں وہ مضمون آیا. اس وقت میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی روح سے اس اصطلاح کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین پر مشتمل نظام جسے عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. اللہ اور رسول یوں آتا ہے اس میں. نظام خداوندی, خدا تو وہ ہے کہ جو قیاس و خیال و گمان و وہم میں بھی نہیں آتا, چاہے جائے کہ کسی کے سامنے آ کے وہ حکومت قائم کرے اور کسی کو حکم دے. اس نے اپنے احکام کتاب کے اندر مندرج کر کے, کتاب کے اندر محفوظ کر کے امت کو دیے, رسول کو دیے. خالی کتاب بھی تجریدی مجرد ہوتی ہے, محسوس نہیں ہوتی. کتاب حکومت نہیں کر سکتی. کتاب حکومت کرنے کے اصول و قواعد اور قوانین اپنے اندر رکھتی ہے. قرآن میں تو یہ ہوا. اب ان کو کون نافذ کرے, کس وقت کون سا حکم نافذ کیا جائے گا, کون فیصلہ کرے اس کا؟ ظاہر ہے کہ ایک محسوس اتھارٹی کی ضرورت ہے. کوئی مملکت قائم ہی نہیں ہو سکتی کتنے اچھے قوانین کے مجموعے ان کے پاس کیوں نہ ہوں, اگر ایک محسوس اتھارٹی جسے سربراہ مملکت کہتے ہیں, جسے مرکز امت کہا جاتا ہے, وہ موجود نہ ہو. یہ ہے سیاسی سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ جو خدا کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری لیے ہوئے تھے. اس وقت تو آپ اجمالاً اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ اور رسول کی اصطلاح جو آئے گی قرآن میں, تو یہ نظام اسلامی کے لیے آئے گی, اس کے سربراہ کے لیے آئے گی, اس مملکت کے فیصلوں کے لیے آئے گی. یہ ہے اس کا عملی مفہوم. اب بات صاف ہو گئی کہ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کے آواز سے, اللہ اور رسول کے فیصلے سے پہلے ہی کوئی قدم نہ اٹھا لیا کریں, انتظار کیا کریں. اللہ اور رسول کا فیصلہ کیا ہوا؟ اسلامی مملکت کا فیصلہ, اسلامی نظام کا فیصلہ. اب ان کو یہ ایک نظم و ضبط کی مملکت کے تابع رہنے کی تعلیم دی جا رہی تھی, تربیت دی جا رہی تھی کہ اب یہ بات نہیں جیسے پہلے تھا کہ جس طرح سے کسی کا جی چاہا اس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا اور کرنا شروع کر دیا جو کام جی چاہے. اب یہ نہیں ہوگا, اب انتظار کرنا ہوگا کہ مرکز مملکت کی طرف سے کیا حکم صادر ہوتا ہے. یہ اصطلاح ہمارے ہاں اس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا تھا. قرآن کی اصطلاح یاد رکھیے اپنی ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مجھ سے بھی آپ گزشتہ 25-30 سال سے قرآن کے قوانین سنتے چلے آ رہے ہیں. عام کہا بھی جا رہا ہے, قانون کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے. حکومت خداوندی, اسلامی حکومت سنتے چلے آ رہے ہیں آپ, حکومت کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے. حکم کا لفظ تو ہے, اس معنی میں حکومت, نظام خداوندی, نظام اسلامی, نظام کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے. حتیٰ کہ عدالت تک کا بھی لفظ نہیں ہے. یہ ہمارے زمانے کی اصطلاحات ہیں, قرآن کی اپنی اصطلاحات ہیں. قرآن کی اصطلاح میں اس نے جب اللہ اور رسول کہا ہے, بڑی ہی جامع اصطلاح ہے. اس میں سب سے بنیادی چیز تو اللہ کی حکومت آ گئی, لیکن اللہ کی حکومت انسانوں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر قائم ہوگی, اور سب سے پہلے قائم کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس دور کے لیے قرآن نے یہ اصطلاح اپنی وضع کر کے نافذ کی, اللہ اور رسول کا حکم, یعنی نظام خداوندی کا حکم جو سربراہ مملکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے طے ہوتا تھا اور نافذ کیا جاتا تھا. اب بات صاف ہو گئی کہ جماعت مومنین, اب تمہاری زندگی پہلے کسی تشدد اور افتراق کی زندگی نہیں رہی, نظم و ضبط کے تابع اب تم آ گئے, ایک نظام حکومت قائم ہو گیا. اب جو معاملہ بھی پیش ہو اس میں انتظار کرو کہ مملکت کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے. उससे पहल ना करो, उससे पहले ही कोई फैसला ना कर बैठो, ना कोई अमली कदम उठाओ। अब इंफरादी जिंदगी नहीं रही, इज्तिमाई जिंदगी आ गई, तो बात साफ हो गई। ला तो कद्दमु बैना यदयिल्लाह व रसूलिही, निजाम इस्लामी इस्लामी ममलकत के फैसले से पहले ही खुद कोई फैसला करके कदम ना उठा लिया करो। वत्तकुल्ला, निगहदाश्त करो कवानीन खुदावंदी की। देखिए बुनियाद वही है, कवानीन खुदावंदी, अहकाम खुदावंदी का लागू करना, लेकिन उसकी अमली शक्ल ये है कि वो एक निजाम हुकूमत के ताबे नाफिज होंगे। वत्तकुल्ला, और ये वो खुदा है कि जो सब कुछ सुनता भी है जानता भी है, वो देखता है कि तुम फैसले किस तरह से करते। इसी के बाद अगली आयत आ गई कि या अय्युहल लजीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौति नबी वला तजहरू लहू बिल कौल का जहर बादकुम लिबादिन अंतहबत आमालकुम व अंतुम ला तशऊरून। फिर ये दूसरा, उसी के जिमन में दूसरी चीज ये है, वहां तो ये था कि पहल ना करो तुम किसी मामले में, इंतजार करो। यहां ये है कि किसी फैसले से बाला ना तुम्हारा फैसला हो जाए। बुलंदतरी फैसला, बुलंदतरी आवाज नबी की आवाज होगी। अब यह है कि यहां आवाज के माने ये वॉयस जिसको हम आवाज कहते हैं ये नहीं है कि उनकी आवाज से ऊंची आवाज ना निकाला करो। ये तो एक ममलकत का फैसला हो रहा है, आवाज के माने ही फैसला होते हैं। उस फैसले के ऊपर तुम्हारा कोई फैसला नहीं होना चाहिए, उसके ताबिया तुम्हें चलना है। अब इसलिए ये जो कानून यहां से नाफिज होगा, खुदा का कानून जो तुम्हारा रसूल नाफिज करेगा, उसकी बालादस्ती को कबूल करो, उसकी हाकमियत को कबूल करो, उसी की अतायत करो। उससे बाला तुम्हारा अपना कोई ख्याल या फैसला नहीं हो सकता। फिर ये भी ना हो कि जब मशवरा करना है तो एक दूसरे में चीख चाख के और इधर उधर शोर मचा के और उसके बाद उठ के चले जाओ। मजलिस से मुशावरत का आदाब भी सिखाया गया। आपने देखा होगा, वो तो 1400 साल की बात है, जाहिलियत अरब की बात कर रहा है कुरान, जिसमें तहजीब ना तमद्दन। आज के दौर में आप आ जाइए और अपने मुख्तलिफ किसी किस्म की मजालिस को ज़हन में लाइए जहां कोई मसला पेश हो और मशवरा भी करना हो, दो चार मिनट तक तो इंतजार करते हैं ये सुनने वाले कि किसी एक की बात सुन ले, और उसके बाद एक बोल रहा है, एक उधर से कुछ कह रहा है, वो दूसरा उस कहता है चुप कर, वो कहता तेनू की बही हुई है ये चुप कर, और सारी मजलिस जड़ी है वो चुप कराने से लग जाती है, तो वो बगदा पिया रहता है और उसके बाद मजलिस बर्खास्त हो जाती है। बेशतर मजालिस आपने देखी होंगी कि मामला देर बाद के बाद एक दूसरे से शोर बचाना शुरू कर देते हैं और कोई फैसला नहीं हो पाता। अगर वो इस किस्म के मुतशाबिहात मोहकमात तक ना पहुंचे, यानी वो फसाद तक ना भी पहुंचे, तो मजलिस तो बर्खास्त हो जाती। वो बिल कौल का जहर बाद तुमले बाद, जिस तरह से तुम आपस में बातें करते हुए शोर मचाया करते थे ना और उड़ के चले जाया करते थे, वो अंदाज नहीं मजलिस मुशावरत में होगा। आदाब मजलिस ये है कि ये देखो कि वो जो तुम्हारे यहाँ का मरकज है, नबी है, रसूल है, जो कंडक्ट कर रहा है मजलिस को, उसका फैसला क्या है, तुम बोलो भाई, खामोश रहो भाई, जी हाँ क्या फरमाया आपने। ये आदाब मजलिस भी सिखाने पड़ रहे थे उनको कि यूं ही शोर मचा के उठ के ना चले जाया करो। अंतहबता अमालकुम, तुम्हारा करता किया कराया सब कुछ गारत हो जाएगा। होता है ना गारत, आई जेन में आपके नक्शे कुछ इन मजलिसों के जिसमें इस किस्म के मामले पेश होते हैं। मेरी तो जिंदगी गुजर गई इसी के अंदर। इसीलिए कहा करते हैं कि मुसलमानों को जमहूरियत रास ही नहीं आ सकती, इनको इब्तदाई आदावे जमहूरियत जो है वो भी नहीं अभी आते। मजलिस में शोर मच जाता है और उठ के चले जाते और फिर चले जा रहे हैं और 10-20 भी हैं, 10-20 अपनी अपनी बातें करते चले जा रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज से करते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को तान, एक दूसरे पे तारीज, एक दूसरे की तनकीद, और कोई मामला तय नहीं। इनकी तो पार्लियामान के अंदर वो आप ज्यादा आप जो बांग्लादेश कहते हैं मशरकी पाकिस्तान के अंदर स्पीकर को मार ही दिया था हाल के अंदर, कुर्सियां तो रोज चलती। आज 20वीं सदी में जब बाकी दुनिया के आदाब महाफिल इनके सामने हैं, इनकी कैफियत ये है 1400 साल पहले का अरब जो इससे आशना ही नहीं था और मुख्तलिफ कबाइल के लोग इकट्ठे किए हुए होते थे एक मजलिस के अंदर, उनको ये भी सिखाना पड़ता था कि मशावरत के आदाब क्या हैं। आपने गौर किया कि रसूल की जिम्मेदारियां कितनी अजीम और कितनी कठिन मंजिल थी आपके लिए, ये कुछ सिखाना पड़ता था। अभी देखिए और आगे बात है क्या कुछ सिखाना पड़ता था इन लोगों को। इन्नल्लज़ीना यहुदूना अस्वातहुम इंदा रसूलल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़्वा। याद रखो बात तो मैं समझा दी गई, तो जो लोग यहां बैठे हुए रसूल की आवाज से अपनी आवाज को नीचे रखेंगे, तर्जमा यही है और बात आपने समझ ली आवाज को नीचे रखने के माने क्या है, ये वो लोग हैं कि जिनको खुदा खालिस कर लेगा इस मकसद के लिए, ये हैं जो खालिसतन तैयार होंगे इस मकसद के लिए। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी तुम्हें, इन पर अमल पीरा होना पड़ेगा। यही हैं वो छोटी छोटी सी बातें जिनसे ये पता चलेगा कि तुम खलूस नीयत से इस ममलकत के आ रहे अंदर आ रहे हो या फितना और फसाद पैदा करने के लिए आ रहे हो। ये अम्तहाना इम्तहान जिसे कहते हैं, मेहनत जिससे आए, इसके माने होता है किसी चीज को खलूस कर देना, गलत को सही से अलग कर देना, खोटे को खरे से अलग कर देना। इसमें आप देखेंगे इस सूरत में और आगे भी आएंगी ये बातें, बड़ी छोटी छोटी सी बातें आपको नजर आएंगी। ये यानी ये कहना कि घर के बाहर आवाज दे के चीज मांगा करो, आप ये कहेंगे कि ये तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इससे ये नजर आता है कि उस दौर के वो मुसलमान, यही लोग मुसलमान हुए थे ना, उनकी सतह माशरती क्या थी कि उनको ये भी बताना पड़ता था कि किसी घर से कोई चीज मांगनी हो तो बाहर खड़े होकर मांगा करते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं तो पहले ही नहीं आप बैठते। इससे अहमियत पता चलती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इनकलाब की जो हुजूर लाए हैं, इस सतह के ऊपर वो लोग थे और उनको उस सतह पे पहुंचा दिया कि उनके कायम किए हुए जो सल्तनत और हुकूमत के नजरियात और तसव्वुरात हैं शमाए राह बनते चले आ रहे हैं दुनिया के लिए साथ इन लोगों के। कुरान की अहकाम, रसूल अल्लाह की तरबियत, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहुम, किताब और हिकमत की, दलाइल की, तदब्बुर की, शऊर की तालीम देता है और उनके इन सलाहियतों को नश्वो नुमा देता है जो इंसान की सलाहियतें हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, ये हैं जिनको नुकसानात से क्या इज़ाला भी उनका हो जाता है और फिर उसका अजीम अजर भी साथ मिलता है। अब आई अगली बात, इन्नल्लज़ीना युनादूना का मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। कहने लगा इनमें से ये लोग जो तुम्हारे घर से बाहर ही खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आवाजें आपको देनी शुरू कर देते हैं, अरे इंतजार करो वो बाहर आएंगे तो आपकी बात सुन लेंगे, नहीं बाहर खड़े हैं दुआई बजा रहे हैं। मैं बार बार अर्ज करूं कि बताया ये जा रहा है, मकसूद ये है कुरान का इन चीजों के बयान करने से कि उन लोगों की माशरती सतह क्या थी। हम ला या कजून ने बात बता दी कि ये कोई जुर्म और गुनाह की बात नहीं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि उनकी अकली सतह भी ऐसी थी कि खुद ये भी नहीं समझ सकते थे कि बाहर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के किसी को नहीं बुलाना चाहिए, आहिस्ता से दस्तखत दे देनी चाहिए, खटखटा देना चाहिए, किसी से हाथों पैगाम पहुंचाना चाहिए, वरना इंतजार करना चाहिए। ये भी उन्हें वही के जरिए समझाना पड़ रहा था कि किसी को बुलाना हो तो बाहर खड़े होकर चिल्लाया नहीं करते। फिर मैं अर्ज करूं कि इन वाकयात के बयान करने से कुरान का मकसद ये है कि ये सतह थी उन लोगों की जिनके हाथों ये इनकलाब अजीम बर्बा कराया गया और हमारे आपके लिए क़यामत तक के लिए, यानी हम तो उस जाहिलियत की सतह से भी पीछे पहुंचे हुए, इसलिए हमारे लिए ये ابدی حقائق ہیں قرآن نے جو بیان کی ہیں, چھوٹی چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں. وَلَاؤ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. وہ ذرا سا انتظار کر لیتے, رسول نے باہر آنا ہی ہے, اس وقت یہ بات کرتے ہیں. اب تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ اندر کس کام میں مصروف ہے, کس کام میں مشغول ہے, فرصت بھی ہے یا نہیں. ابھی پھر عرض کر دوں کہ بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں نظر آئیں گی, دار حقیقت میں نے کہا کہ دو مقصد ہے, ایک تو ان لوگوں کی معاشرتی عقلی شعوری سطح, اور دوسرے ہم لوگوں کے لیے ابدی طور کے اوپر ان میں آداب معاشرت, آداب حکومت مضمر ہے ان احکام کے اندر, ہمارے لیے بھی ان کے اندر تعلیم اور سبق آموزی کے سامان موجود ہیں. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ ایک تلقین کی بات یا تعلیم کی بات ہے, اس کے لیے تو ہمارے ہاں کلاسز قائم ہونی چاہیے. سر کہا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فساد پھیلانے والا کوئی دوسرا پیٹرن اختیار کیا, فاسق اس کو کہتے ہیں تم میں سے نہیں, وہ آگے کوئی خبر پھیلائے, کوئی بات کرے, سرگوشی کی چیز ہو, تو اس بات کو لے کے اڑنا جایا کرو, اس کو اڑانا دیا جائے گا, پھیلانا نہ شروع کر دیا جائے اس بات کو. تحقیق کرو پہلے اس کی کہ وہ صحیح ہے, تحقیق کے بعد اگر اس نتیجے میں پہنچو صحیح ہے. اور میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ باقی احکام اس ضمن میں کیا ہے. آپ نے احساس کیا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے, ہمارے ہاں جتنی خرابیاں, فساد, دنگے, بربادیاں پیدا ہوتا ہے اس چیز سے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بات جو ہم سے آگے کرتا ہے کبھی تحقیق نہیں ہم اس کی کرتے. اور پھر تو یہ تو ہماری عام ایک نفسیاتی کیفیت ہے, کسی کی کوئی اچھی بات آپ کے کہے کہ صاحب وہ بڑے منصب مزاج ہے, بڑا اچھا آدم آ گیا, بڑی اچھی چیز ہے, دو تین فکرے تو آپ سنیں گے اس کے, اور اس کے بعد آپ اسے اس کے حق میں جو کہا جا رہا ہے تنگ آئیں گے, وہ کہنے لگے میاں اسے گول بچوں نہ بھول, تینوں کی پتا اندروں کی ہے گا. وہیں سنی نہیں سکتے کسی کی تعریف کی بات, کسی کی نیکی کی بات, میاں بڑے بڑے دیکھے اس کے بعد سے پتا چلتا ہے آدمی کو کیا ہوتا ہے, ایسے ہی نہیں کسی کے حق میں کہے. اور جو اس کے خلاف کوئی کہنے والا آتا ہے تو پھر کان لگا لگا کے, اچھا ہو یہ ہمیں کچھ پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جو بہت نیک بنتا پھر رہا ہے نا, میاں صاحب کا پتہ نہیں اندر سے کیا بات ہوتی ہے, یہ لوگ بھی کچھ اس کے متعلق کہتے ہیں. اچھا تو پھر کیا ہوا, کیا ہاں لگے ہوئے ہیں تلسم ہوش ربا کی طرح مزہ لے لے کے, یہاں سے سنا وہاں جا کے بیٹھ گیا. میاں کچھ سنا تم نے؟ میں نے سنا نہیں. یہ صاحب جو ہے نا بہت بنے پھرتے ہیں, ان کے متعلق کچھ سنا؟ میں نے نہیں سنا. ویسے ہمیں کیا اس سے واسطہ, اس کی گور میں ہم نے جانا ہے, اپنی گور میں جانا, لیکن ایک بات ہے جو آئی ہے جس کے لیے تو میں نے کہا, اور میں بتاتا ہوں آپ کسی سے ذکر نہ کرنا تم نے اس بات, ہمیں کیا اس سے غرض ہے. اور پھر لگے چلے چلے, اور شام تک دیکھیے سارے شہر میں ڈنڈورا پٹ جائے گا, اور متعین طور پر کوئی نہیں بتا سکے گا کہاں سے بات چلی تھی. اس قسم کے سیاسی حربے تو سیاسی جماعتیں بھی اختیار کرتی ہیں, وسپرنگ کمپین جسے آپ کہتے ہیں, صبح ہوئی وہاں بیٹھے اپنے اس پارٹی کے دفتر میں, کیوں جی آج پھر کس کی پگڑی اچھلے گی, فلاں کے خلاف ہوگا, بہت اچھا جناب, اور یہ چلے باہر, اور شام تک پھر دیکھیے کہ اس کا حشر کیا غریب کا ہوتا ہے. غور فرمایا آپ نے کتنا اہم ہے یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے بات پہلی تو اس نے یہ کہی تھی کہ جب کوئی خاصے کوئی خبر لائے تو اس کو یوں نہ پھیلایا کرو کہ جہالت کی, پھر وہ آیا بے جہالت, ان یہ سطح بتائی جا رہی ہے کہ جہالت سے تم اس قسم کی حرکت کر بیٹھو کہ اس سے تمہاری قوم کو نقصان پہنچ جائے اور پھر تمہیں آخر میں شرمندہ ہونا پڑے، ندامت اٹھانی پڑے کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے کیوں کر دیا صاحب، میرا مقصد تو یہ نہیں تھا. اصل میں بڑے بھولے بان کے پھر کہتے ہیں مقصد تو یہ نہیں تھا، مقصد یہ نہیں تھا تو تحقیق کیوں نہیں کر دیا آپ نے. عزیزان من، ایک قرآن کریم کا تلقینی حکم جسے کہا جاتے ہیں وہ اگر ہمارے سامنے ہو، اس قوم کے سامنے ہو، سینکڑوں فتنے مٹ سکتے ہیں اس قوم کے. اور وہ حکم یہ ہے 17/36 حکم دیا جاتا ہے، ولا تقف ما ليس لك به علم، جس بات کی خود تحقیق نہ کرو اس کے پیچھے مت چلا کرو. کہتا ہوں اتنے کے اوپر ہی اگر یہ قوم کار بند ہو جائے تو آپ دیکھیے بیسیوں فتنے مٹ سکتے ہیں. لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یاد رکھو تمہاری نگاہوں سے، تمہارے کانوں سے، تمہارے دل سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس بات کو آگے پہنچانے سے پہلے خود تحقیق کر لیا تھا کہ یہ صحیح ہے. مسئول باز پس جس سے ہو، مواخذہ جس سے ہو، جو ذمہ دار قرار پائے. تمہاری آنکھیں، کان، زبان، قلم، ہاتھ، عقل، شعور، دل، ہر ایک سے باز پرس ہوگی کہ تم نے اس کے متعلق تحقیق کر لیا تھا. یہ ہے قرآن کا حکم. اس ایک حکم کے اوپر ہی اگر ہمارا یہ معاشرہ، ہماری یہ قوم کار بند ہو جائے، آپ دیکھیے کہ کم از کم 50% فتنے تو وہیں دب سکتے ہیں آپ. ایسی بات اگر آئے، مملکت قائم ہو، منظم طریق ہو، یعنی یہ جو چیز اپنے طور پہ تحقیق کرنا، اس کے لیے تو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی نظام حکومتی ہو تو اور حکم دیا جائے آپ کو تو اس کے ماتحت ہی آپ کریں. یہ تو انفرادی طور پہ کرنے کی چیز ہے. اب آئی نظام حکومت میں کیا کیا جائے. 4/83 4/83 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيَاطِينَ إِلَّا قَلِيلًا. کہا ان کی کیفیت یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ کوئی بات ان تک کوئی پہنچ جائے صحیح کسی طرح سے، وہ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. کہا کرنا یہ چاہیے امور مملکت سے متعلق، معاشرے کے متعلق، ملک کے متعلق، کرنا یہ چاہیے کہ اس کو یکیے رسول اور اولی الامر دو لفظ آئے ہیں یہاں، اس کی تشریح بھی آپ کو ملے گی اس مضمون میں. میرے رسول تو سینٹرل گورنمنٹ یا مرکزی حکومت ہوتی ہے، اولی الامر ہوتے ہیں اس کے ماتحت حکام جو آگے یہ نظم و نسق کا ذمہ داری سنبھالتے ہیں. کہا اگر یہ بات آئے کسی تک تو اگر تو وہ مرکز قریب ہے تو وہاں تک پہنچا دے، سینٹرل گورنمنٹ تک پہنچائے، اس کا کوئی حکم ہے. اگر ایسا مقام نہیں ہے، دوسری جگہ ہو، تم صوبے میں ہو، کسی جگہ بھی ہو، حکومت کا کوئی نمائندہ ہوگا نا، اس تک بات پہنچاؤ کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے. کہا انہیں اس کا ملکہ ہوتا ہے یا ان کے پاس اس کا انتظام ہوتا ہے کہ وہ اس کی تحقیق کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں کہ کہاں تک صحیح ہے کہاں غلط ہے. خود نہ پھیلاؤ اس کو. ذاتی طور پر تو وہ کہا کہ جب تک خود تحقیق نہ کرو آگے بات نہ کرو. اگر امور اجتماعیہ سے اس کا تعلق ہے آپ کے ہاں، کمیونٹی سے کوئی تعلق ہے آپ کے ہاں، مملکت سے، ریاست سے، جماعت سے تعلق ہے، مرکزی حکومت تک پہنچاؤ. وہ نہیں ہے تو جو ان کے عمال حکومت ہیں ان تک پہنچاؤ، ان سے کہو کہ وہ تحقیق کریں. ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تحقیق کریں گے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں گے. غور فرمایا آپ نے، یہ دوسرا حکم. ایک واقعہ ہوا تھا قرآن نے اس کا ذکر خاص طور پہ یہی کچھ سمجھانے کے لیے ہمیں وہ اس کا ذکر کیا ہے اور اچھی تفصیل سے ذکر کیا ہے. وہ ہے جسے مشہور عام طور پر واقعہ عفت کہتے ہیں. کسی ایک باعثمس خاتون کے خلاف کوئی تہمت لگی تھی. یاد رکھیے عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ جی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھی. قرآن نے کہیں یہ متعین نہیں ہے کہ ان کے خلاف تھی. قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی کے خلاف کچھ تہمت لگی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, بغیر تحقیق کرنے سے وہ بات پھیلا دی. کہا تمہیں پتہ ہے کہ اس سے کتنا بڑا جرم تم نے کیا ہے, اس معصومہ اس باعصمت خاتون کو کس قدر نقصان تم نے پہنچایا ہے, اس کے عزیزوں کو, اس کی یہ چیز کہ اس کی آبرو جو ہے وہ خراب ہو گئی, عزت لٹ گئی اتنی بڑی. سنیے کہ کیا احکام ہے اس زمن کے اندر. کہا کہ اذ تلقونہ بالسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونہ ہنیہ وہو عند اللہ عظیم. کہا کہ جب وہ بات تم تک پہنچی تم نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا. کیا الفاظ ہے. کہا تم نے اپنے ذہن میں تو سمجھا کہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, اہمیت ہی کچھ نہیں دی, لیکن تمہیں پتا ہے کہ کتنی اہم بات تھی یہ جو تم نے کر دی. ایک باعثمت خاتون کے خلاف اس قسم کی چیز تہمت کی بات کو پھیلا دینا بغیر تحقیق کیے, تم نے تو اس کو معمولی بات سمجھا, سیریسلی لیا ہی نہیں جسے ہم کہتے ہیں, لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کتنا بڑا جرم اس سے کیا. کہا کیا ہونا چاہیے تھا ایسے میں. پہلی چیز اس میں عزیزان من کہی کہ جب بھی کوئی بات کسی کے خلاف سنو تمہارا فرسٹ ری ایکشن, پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی میں تو نہیں ایسا مانتا جب تک تحقیق نہ ہو جائے. رد عمل تمہارا اس کے حق میں ہونا چاہیے, خیر ہونا چاہیے رد عمل. فرسٹ ری ایکشن تمہارا یہ ہونا چاہیے, نہ یہ ایک بات کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے صاحب بہرحال پوچھو نہیں ایسا ہی ہوتا ہم نے بھی بہت کچھ سنا. نہیں, کہا جب تک تحقیق نہ ہو کہو یہ کہ نہیں صاحب میں تو نہیں ان کو ایسا سمجھتا. سنیے یہ قرآن کے الفاظ, وہی 24:12 ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. جب یہ بات تم تک پہنچی تھی کسی کے خلاف ایک تہمت, تو پہلا رد عمل تمہارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں یہ کچھ صحیح نظر تو نہیں آتا. اور اگلی بات یہ کہ نہیں بھائی میں جب تک یہ تحقیق نہیں ہو جائے گی اس بات کی اور میں نہیں مانوں. فرسٹ رد عمل خیر کا ہونا چاہیے, شر کا نہیں, اس کے خلاف نہیں, اس کے حق میں رد عمل ہونا چاہیے. اور یہی چیز جو ہے آگے بڑھائیں گے آپ تو یہ جو انڈر ٹرائل پولیس والوں کے ہاں ہوتے ہیں لوگ, ملزم جنہیں کہتے ہیں, مجرم نہیں وہ ہوتا, ابھی الزام لگا ہوا ہوتا ہے, وہاں بھی فرسٹ ری ایکشن یہ نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ مجرم نہ ہو. پہلا ری ایکشن ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مجرم ہے وہ ثابت کرے کہ میں مجرم نہیں ہوں. بات بڑی لمبی ہے. قرآن کا نظام عدل جو ہے وہ ملزم کے ذمے یہ نہیں ٹھہراتا, کہتا ہے کہ اس کے متعلق کہ تمہارا رد عمل یہ ہوگا کہ جب تک ثابت نہ ہو جائے جرم مجرم نہیں ہے اس کو قرار دیا جا سکتا. کوئی کسی قسم کی نہ اس کو اذیت پہنچائی جا سکتی ہے, نہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے, نہ اس کی عزت پہ حرف آنا چاہیے. اسے مجرم نہیں بلکہ اس کو تم معصوم خیال کرو. ابھی الزام ہے صرف, لزمہ کے معنی ایک بات چپکائی گئی ہے اس کے خلاف, آگے چلو. اور یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ جسے آپ تشدد کہتے ہیں پولیس کا, قرآن کی روح سے تو گالی دینے تک بھی اجازت نہیں ہو سکتی, تذلیل بھی نہیں قرآن گوارا کرتا انسان کی. کہا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ صحیح نظر نہیں آتا. دیکھتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد. تو پہلی چیز تو یہ قالوا هذا اسم مبین, کہ نظر بظاہر تو یہ کچھ بہت گھنانا تھا, تہمت تراشی نظر آتی ہے, نظر آتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں. اسی میں 16 آئے تھے پھر ولاولا اس سمے تم ہو کل تم ما یقون و لنا ان نتا کلما بے حاضر سبحان حاضر بہتان و نظیم. जब तुम तक ये बात पहुंची थी, तुम्हें कहना ये चाहिए था कि साहब हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम इसकी तशहीर करें। और जहां तक कहो कहना कि मेरे अपने ख्याल का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ये इत्तेहाम ही है, तोहमत तराशी है, मैं नहीं समझता कि ये सही हो सकता है। पहली बात तो ये कि मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, और दूसरी चीज जहां तक मेरे अपने ख्याल का ताल्लुक है, मैं नेक जनी से ही काम लेता हूं। सोचिए, यूं नजर आएगा कि मैं छोटी छोटी सी बातें हैं आदाब माहौल की, लेकिन आप गौर कीजिए कि कौम की जिंदगी में कितनी अहमियत है इन छोटी छोटी बातों की। निजाम अदल इसके ऊपर बरपा है, निजाम शहादत इसके ऊपर बरपा है। अब आपने सोचा कि ये एक वाकया जिसकी कुरान उसकी डिटेल यूं नहीं देता है कि वो फलां मर्द था और फलां औरत थी, फलां जगह ये हुआ, वो तारीख नहीं बयान कर रहा, उसने तो एक आलमगीर असूल बयान करना है आने वालों के लिए भी जो सबक आमोज हो, और वो ये कि ऐसा हुआ था तो उसमें ये उन्होंने किया और उसका खमियाजा भुगता पूरी कौम ने। याद रखो ऐसा ना हो, जब भी उस किस्म का वाकया कोई सुनने में तुम्हारे आए, तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन ये होना चाहिए कि नहीं भाई मैं उसको ऐसा नहीं समझता, और अगली बात यह कि जब तक तहकीक नहीं हो जाती मैं इस एक लफ्ज अपनी जुबान तक लाने के लिए तैयार नहीं हूं। बताना है अगर वो इज्तिमाई अमूर से मुतल्लिक है तो जितने जिम्मेदार आपके यहाँ अरबाब हुकूमत उम्माल हुकूमत है उन तक बात पहुंचाओ जाकर कि ऐसी बात फुलां ने आके सुनी है, आप इसकी तहकीक कर लीजिए। खुद कोई एक लफ्ज जुबान से ना निकालो आगे फैलाने के लिए। गौर फरमाया कि इन्हें किस किस्म की तरबियत दी जा रही थी, इनकी सतह क्या थी और तरबियत क्या दी जा रही थी। शेख साहब वो 9:30 पूरे आपका टेप खत्म हो जाएगा, 5 मिनट रहते हैं, सिर्फ 5-6 मिनट हैं। मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा था कि वो बड़ी अहम बात आ गई है जी। अच्छा शुक्रिया, उन्होंने कोई थोड़ा सा मार्जिन दे दिया है, ग्रेस मार्क्स जिन्हें कहते हैं। बड़ी अहम बात आई, वालमु अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह लौ युतीयुकुम फी कसीरुम मिनल अमर लअनतुम वलाकिनल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिहिम वकर्रहु इलैकुमुल कुफ्र वल फसूक वल इस्यान उलाएका हुमुर राशिदून फजलुम मिनल्लाह व नेमतन वल्लाहु अलीमुन हकीम। कहा यह कि अब वो तुम्हारी जिंदगी पहले से इनफरादियत की जिंदगी नहीं रही, अब एक निजाम की जिंदगी आ गई है। याद रखो तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल बैठा है, तो पहली चीज तो ये आ गई कि बाहरू का बंधन है, अब तुम तिनके तिनके नहीं रहे हुए, अब तुम एक बहारू बन गए, एक इज्तमाही जिंदगी है और उसका एक मरकज है और तुम्हारे अंदर वो बैठा हुआ है, इसलिए अब इनफरादी तौर पे ये मत करो। अब फिर देख लीजिए कि फीकुम रसूल जो है तुम्हारे अंदर रसूल है। अब यहां से ज़ेहन यूं जाएगा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रहेंगे इस दुनिया में, इनके अंदर वो तो कुरान कहता है कि इनको भी कल मौत आनी है जैसे वासियों को मौत आनी है, तो फिर ये बात खत्म हो जाएगी। उसने तो कहा था कि ये रसूल तुम्हारे अंदर हैं, तो उस वक्त तक तो ये बात रहेगी, जब रसूल फौत हो जाएंगे तो फिर ये सारा सिलसिला ही उलट पुलट हो जाएगा। यहाँ तो इतना ही कहा है कि इन मामलात में जब ये रसूल मौजूद है, मरकज मौजूद है, तो ये वहां तक पहुंचाओ और आगे बात खुद ना करो। एक दूसरी जगह इससे भी ज्यादा अहम कहा है और वो बड़ा ही अहम मुकाम है सर, 3:108, बड़ा अहम मुकाम है अजीजा निमान, और वहां से बड़ी ठोकरें लगी हैं लोगों को। 3:108 व कैफा तक फरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फीकुम रसूलहु। कहा तुम कैसे काफिर हो सकते हो, तुम कैसे दीन को छोड़ सकते हो। दो बातें हैं तुम्हारे पास, एक तो किताबुल्लाह मौजूद है, اس کے احکام تمہارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. کتاب اللہ موجود ہے پہلی بات, وفیکم رسول, اور تمہارے اندر اس کا رسول بیٹھا ہے, تو پھر تم کیسے کافر ہو سکتے ہو, تم کیسے اس دین کو چھوڑ سکتے ہو؟ تو گویا یہاں سے ہوا دو شرطیں ہو گئی, ایک تو وہ قرآن ہے جو پیش کیا جاتا ہے, اگلی چیز یہ ہے تم میں رسول ہے موجود ہے. تو اب یہاں سے وہ بات پیدا ہوئی جو ہوتی چلی آ رہی ہے, اور پوچھو نہیں کتنی باتیں اس کے ہوتی ہیں کہ یہ تو قرآن نے مشروط قرار دیا ہے فیکم رسول, تمہارے اندر رسول ہے, اور جب رسول اللہ نہ رہیں گے تو پھر تو یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا. کیفا تکفرون, کہا ہے کہ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو جبکہ رسول تمہارے اندر موجود ہے, جب نہیں رہے گا تو پھر کہہ دیا نا کہ پھر اس کا امکان ہے نا تم کافر ہو جاؤ, کیونکہ ایمان تو مشروط تھا دو چیزوں سے, قرآن رہے جزدانوں میں بند, جب فیکم رسول نہیں رہا تمہارے اندر رسول, تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور فرمائیے یہ سطحی مفہوم لینے سے بات کہاں جا پہنچی, لیکن یہ تو قرآن ہے. یہی سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 100 تھی, اور اسی میں آیت نمبر 143 میں یہ کہہ دیا کہ سن لیجئے جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ تمہارے اندر رسول ہے, تو تمہارے ذہن میں یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ اس کے معنی یہ ایک پرسن ہے, یہ ایک شخص ہے, یہ ایک انسان ہے جو تبھی زندگی جیتا ہے اور تبھی موت کل کو مر بھی سکتا ہے, جا بھی سکتا ہے, تو تم یہ نہ سمجھ لو کہ یہ اس کی ذات سے وابستہ ہے سارا نظام. یہ چلا گیا تو یہ سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا. عزیز نعمان, اسی صورت میں چند ہی آیتیں آگے جا کے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. یاد رکھو محمد بھی اسی قسم کا ایک رسول ہے جیسا کہ اس سے پہلے رسول آتے رہے اپنا پروگرام پورا کر کے اس دنیا سے چلے جاتے رہے, تو کل کو اگر یہ بھی مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ یہ تو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ تھا سارا نظام, یہ جب نہیں رہا وہ نظام بھی نہیں رہا, تو پھر تم اپنے اسی پرانے عہد جاہلیت کے نظام کی طرف پلٹ جاؤ گے. یہ کہہ کہ یہ تو اس کی ذات کے ساتھ تھا, کہا کہ یاد رکھو وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ تو اس کی ذات سے وابستہ تھا, وہ نہیں رہا تو نظام بھی نہیں رہا, اور پلٹ جائے اگر تو پلٹ جائے گا تو اپنا ہی کچھ نفس نقصان کرے گا, خدا کا نہیں کچھ نقصان کرے گا. بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ شیرازہ بکھر نہیں جائے گا, نظام ختم نہیں ہو جائے گا, اسے آگے چلنا ہے, اور اسی لیے قرآن نے اس نظام کو صرف رسول اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں کیا, محمد الرسول اللہ والذین معہ ساتھ کہا ہے. اللہ کا رسول یہ محمد اور اس کے یہ رفقاء ساتھی جو ہیں, یوں یہ نظام قائم رہتا ہے, جماعت کے ہاتھوں یہ نظام قائم رہتا ہے, شخصیتوں کے بالبوتے پہ قائم نہیں رہتا, شخصیتیں آتی ہیں شخصیتیں چلی جاتی ہیں. اگر وہ جماعت ایسی تیار کی ہوئی ہے جو خدا کے رنگ میں رگی ہوئی, اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع چلنے والی, قرآن کو سمجھنے والی, ان صلاحیتوں کی مالک ہے, تو کسی ایک فرد کا ان میں نہ رہنا کچھ اثر انداز نہیں ہو سکتا نظام سے. جتنے نظام دنیا کے مسلسل چلتے ہیں, صدیوں تک نظام چلتے ہیں, وہ نظام ہوتے ہیں جو شخصیتوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے, اور یہ وہ چیز تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھی یا سب سے قریبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی وفات ہوئی ہے تو ایک قیامت مچ گئی صحابہ کے اندر, کوہرام مچ گیا صحابہ کے اندر, وہ لوگ بھی چھ دن کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو آپ کی ذات کے ساتھ یہ نظام تھا, اب کیا بنے گا, یہ کیفیت ہوئی پیدا. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اس انتشار کے عالم کے اندر ممبر پہ کھڑے ہوئے, یہ تھی صداقت عظمیٰ آپ کی, انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کیا مچ رہا ہے. یاد رکھو جو شخص تم میں سے محمد کو اپنا معبود سمجھتا تھا وہ جان لے کہ اس کا معبود مر گیا, اور جو خدا کو اپنا معبود سمجھتا تھا سمجھ لو انہو حیون قیوم لا یموت, وہ زندہ ہے پائندہ ہے کبھی نہیں مر سکتا, اس لیے کسی ایک شخص کی موت سے اس نظام کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. اور فرمایا آپ نے کہ اب وفیکم رسول اللہ کے معنی کیا ہو گئے, کہ یہ نہیں ہے کہ جب تک یہ طبعی طور پر آپ کے اندر یہ شخصیت موجود ہے نظام موجود رہے گا، شخصیت نہیں رہے گی نظام ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تو ختم نبوت ہے، یعنی پھر اس کے بعد تو کسی رسول نے آنا ہی نہیں ہے، جس رسول کے ساتھ وابستہ تھا وہ چلا گیا، کسی اور نے آنا ہی نہیں ہے، اللہ اللہ خیر صلاح خان فیٹنڈ ہو رہے پٹنڈ ہو اسلام کے حیا کے آپ، یہ معنی نہیں ہے عزیزہ نے مان، اسلام لا اسلام الا بالجماعت، حضرت عمر نے کہا کہ اسلام جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، اگر وہ جماعت اس رنگ میں چلے آ رہی ہے قیامت تک یہ نظام قائم رہ سکے گا، جو جماعت نہیں رہے گی اس انداز کی تو پھر یہ نظام جو ہے یہ نہیں رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کہا کہ تم میں قرآن موجود ہے وہ تو موجود رہے گا قیامت تک، اگلی بات کیا کرنے کی ہوگی؟ جو بھی اس نظام کو قائم کرنے کا دائی یا مدعی یا خواہش مند ہو اسے ایک جماعت تیار کرنی ہوگی جن کے قلوب اور اذہان کی تربیت اور تعلیم و تطہیر قرآن کے انداز میں قرآن کے رنگ میں کی جائے گی، اسوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے ہوگا، اس سے ایک جماعت تیار ہوگی، پھر یہ نظام قائم ہو جائے گا، شخصیتوں کے آنے اور جانے سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ عزیزہ نمان سورہ الحجرات کی آیت 7 تک 8 تک بلکہ ہم نے لے لیا، 9ویں آیت سے ہم پھر آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت